السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق وانی۔ سامعین، کشمیر اپ ڈیٹ میں آپ خبریں سنیں گے کشمیر سے متعلق، اور اس کے بعد تبصرہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں خبریں۔ پاکستان نے لیپا سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزی پر بھارت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ضبط و تحمل کے مطالبے کے باوجود بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی سمیت بھارت کی حزب اختلاف کی جماعتوں، ایڈیٹرز اور ادیبوں نے مودی کی زیر قیادت حکومت کے تنازع کشمیر کے حل میں سنجیدگی کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ نئی دلی میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے کہا کہ کانگریس کو تنازع کشمیر کے حل میں بی جے پی کی حکومت کی نیت پر شبہ ہے۔ انہوں نے مذاکراتی ٹیم کی تعیناتی کو محض مشوری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر کانگریس کی زیر قیادت حزب اختلاف کی جانب سے دی گئی تجاویز پر عمل کرتی تو پیلٹ گن سے شہید ہونے والے یا بینائی کھو دینے والی لڑکیوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے بھارتی قومی تحقیقات ادارے کی جانب سے متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین کے صاحبزادے شاہد یوسف کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں سید علی گیلانی نے اس اقدام کو بھارت کی بوکھلاہٹ قرار دیا، جس کا مقصد حریت پسند قیادت کی آواز کو دبانا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بھی سری نگر میں ایک بیان میں ترال میں بھارتی فوج کی انتقامی کاروائیوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ فوجی اہلکار گھروں میں گھس کے اور معمر خواتین اور بچوں سمیت دیگر شہریوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ ترجمان نے سید علی گیلانی، محمد اشرف سہرائی، محمد اشرف لایا، غلام محمد گلزار اور محمد یوسف میر کی گھروں میں مسلسل نظر بندی کی مذمت کی۔ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے لیپا وادی کے دیہات نوکوٹ اور کیسر کوٹ میں 2 افراد شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر توپ خانے، بھاری مارٹرز اور خودکار ہتھیاروں سے گولہ باری کی، جس سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی 4 چوکیاں تباہ کر دی۔ شہدا میں نوکوٹ کی سمیرا یونس، مریم شامل ہیں، جبکہ فائرنگ سے شکیل، انور بیگ، منیر احمد، زیشان رفیق احمد اور نصیر زخمی ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں سابق بیوروکریسی، اساتذہ، کاروباری حضرات، ڈاکٹرز، انسانی حقوق کے رکن اور سابق ججز نے پولیس کے اس موقف کی تردید کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ چٹیا کاٹنا جنون کا نتیجہ ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبندی کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارت کو خوش کرنا ہے۔ کشمیر سینٹر برائے سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے زیر اہتمام سری نگر میں پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے سماجی کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انفرادی طور پر معاملے کی تحقیقات کریں گے اور اس کے سطح تک پہنچیں گے۔ بھارتی فورسز نے ضلع شوپیاں میں بڑے پیمانے پر موثر تلاشی کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. فوجی اور پیراملٹری اہلکاروں نے اعلی صوبہ ایک درجن سے زائد دیہات کا محاصرہ کر لیا اور تلاشی کی کاروائیاں شروع کر دیں. تلاشی اور محاصرے کی کاروائیاں سگن ہاف اور دیگر دیہات میں جاری ہیں. ضلع اسلام آباد کے علاقے برپورہ میں شہریوں کے علاقے میں تازہ چٹیاں کاٹنے کے واقعے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مقامی میڈیا کے مطابق چہرہ چھپائے کچھ افراد نے 30 سالہ خاتون کی چوٹیاں اس وقت کاٹ دی جب وہ اپنے گھر کے صحن میں صفائی کر رہی تھی. نامعلوم افراد چوٹیاں کاٹنے کے بعد فوری طور پر موقع سے فرار ہو گئے. مقامی افراد واقعے کے بعد سڑکوں پر نکل آئے اور مظاہرے کیے. مظاہرین نے اچھا بل اسلام آباد روڈ کو بلاک کرنے کے لیے زبردست مظاہرہ کیا. بھارتی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جس کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی. پاکستان نے لیپا سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے سخت احتجاج کیا ہے. بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 6 زخمی ہوئے. بھارتی حکومت مسئلہ کشمیر کو عالمی رائما سے دور کرنے کے لیے اسے چھپانے کے لیے کنٹرول لائن پر اکثر و بیشتر فائرنگ کے واقعات کرتی رہتی ہے اور رواں سال بھارت نے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر 150 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں 49 افراد شہید اور 165 زخمی ہوئے. یہ سلسلہ جاری ہے اور بھارت کسی نہ کسی بہانے کنٹرول لائن پر جو ہے فائرنگ کے واقعات کرتا رہتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو عالمی رائے عامہ سے چھپایا جائے اور عالمی رائےوں کو یہ گمراہ کیا جائے کہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ ایک جنگ بندی لائن ہے تو یہ کوئی مسئلہ کشمیر کا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حقیقت ہے اور کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور گزشتہ 70 سالوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. کشمیریوں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک ان کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے, بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیریوں سے وعدہ کیا ہے اور دنیا کی تمام آزاد قوموں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جائے. جب تک ان کو یہ حق خود ارادیت نہیں ملتا اس علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. سامعین, وقت ہوا چاہتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تدریسی پروگرام کا, تو آئیے سنتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی پروگرام.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی علم التعلیم انٹرمیڈیٹ پروگرام نمبر 9, موضوع تعلیم میں استاد کا کردار, تحریر رخسانہ ممتاز, پروڈیوسر یمینہ تمکین.
عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایف اے کے طالب علم ہیں اور علم تعلیم آپ کا مضمون ہے جس میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے مختلف پہلوؤں کو بڑے جامع اور مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے. آپ سب بنیادی طور پر تعلیم و تعلم کے نظام سے پوری طرح واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نظام استاد اور شاگرد کے بغیر نہیں چل سکتا. ہمارا آج کا موضوع بھی اسی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو زیر بحث موضوع کے بارے میں بتایا جائے, ہم نے کچھ طالب علموں کی باتیں ریکارڈ کی ہیں. آپ ان کو سنیں, پھر ہمیں بتائیے کہ ہم کس موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں.
آپ سب ایک بات تو بتاؤ, کیا تمہیں پڑھائے جانے والے تمام مضامین آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں؟
ہاں سمجھ تو آ جاتے ہیں, پر تم نے کیوں پوچھا؟
وہ اس لیے کہ ہم سب یہ دیکھیں کہ کون سا مضمون ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. ہنا تم بتاؤ.
ویسے تو تمام مضامین مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن میتھ اور بیولوجی میرے پسندیدہ مضامین ہیں. کیوں فرزانہ, تمہیں بھی تو میتھ اور بیولوجی بہت پسند ہیں.
ہاں مجھے بھی یہ دونوں مضامین پسند ہیں. میرے خیال میں اس کی وجہ ہماری ٹیچرز ہیں جو اپنے علم اور کردار سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں.
ہاں یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے اساتذہ کے پاس علم ہے. اب جیسے میتھ کی میڈم ہیں، کیا خوب پڑھاتی ہیں، ہر بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن شازیہ تمہیں تو اکثر سمجھ نہیں آتا۔
سمجھ تو آ جاتا ہے، ہاں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتا، لیکن میڈم دوبارہ بھی تو سمجھا دیتی ہیں، غصہ بالکل نہیں کرتی، بڑے پیار اور اخلاق سے سمجھاتی ہیں، اسی لیے ان سے دوبارہ پوچھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ رانا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک دن میڈم کو راستے میں روک کر سوال پوچھا تھا؟
ہاں مجھے یاد آیا، اور اس دن میڈم بہت خوش ہوئی تھی اور مجھے کینٹین میں چائے بھی پلائی تھی۔
یہی تو میڈم کی بڑائی ہے کہ میڈم نے کلاس کی کمزور سے کمزور لڑکی کو بھی کبھی تانا نہیں دیا، بلکہ ہر ایک سے الگ الگ پوچھتی ہیں اور آسان سے آسان میتھڈ کے ذریعے سمجھاتی ہیں، اسی لیے تو 100% ریزلٹ آتا ہے۔ ویسے ہی نا، ہماری بایولوجی کی میڈم کا کوئی جواب نہیں۔
بایولوجی کی میڈم تو پڑھاتے وقت کس قدر ڈوب کر پڑھاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہمارے دماغ کھول کر اس نے سبق کو پورے کا پورا انڈیل رہی ہیں۔ ویسے طلعت، میڈم کے پاس نالج تو بہت ہے۔
ہاں میڈم، جب بھی پڑھاتی ہیں قرآن و حدیث کا حوالہ ضرور دیتی ہیں، ویسے بھی میڈم آج کے دور کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں۔
بالکل، اکثر میڈم ٹی وی کے پروگرام یا کسی ادارے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں۔ فرزانہ، ایک دفعہ میڈم نے تمہیں پڑھاتے پڑھاتے یہ کہا تھا کہ فرزانہ کلاس میں واپس آ جاؤ؟
ہاں مجھے یاد ہے، لیکن آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میڈم کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہے یا نہیں۔
ارے میڈم ہمارے چہروں سے اندازہ لگا لیتی ہیں، ویسے میڈم ہماری نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں۔
میڈم کے اندر ایک خوبی ایسی بھی ہے جس کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں۔ بھائی تم لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے میڈم نے ہماری رہنمائی کی ہے؟
ہاں نہ صرف ہماری، بلکہ کسی کے اگر والدین بھی آئے ہیں تو ان کی بھی رہنمائی کی ہے۔ ہماری کیمسٹری اور فزکس کی میڈم بھی اپنی مثال آپ ہیں، ویسے کیمسٹری کی میڈم کا انداز بالکل دوستانہ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، میڈم خود بھی ریلیکس ہوتی ہیں اور ہمیں بھی ریلیکس رکھتی ہیں،
اسی لیے تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ رہی بات فزکس کی میڈم کی، تو ان پر تمام اصول ختم ہیں، کیونکہ ہر کام اصول کے تحت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔
فزکس کی میڈم ذرا ریزرو سی رہتی ہیں، لیکن ہماری پرابلمز کو سمجھتی ضرور ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے تمام اساتذہ ایک ماڈل ہیں۔
عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ہمارے طالب علم ساتھیوں کی باتیں سنی، آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ اب ہم کس موضوع پر بحث کرنا چاہیں گے؟ جی کیا کہا؟ استاد کے بارے میں۔ بالکل آپ نے درست سمجھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بحث کرنے کے لیے ماہر تعلیم اور ایک استاد تشریف رکھتے ہیں، اور بحث کا موضوع ہے تدریس میں استاد کا کردار۔ آئیے اب آپ بھی ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک رہیے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تدریس میں استاد کا کردار۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پیغمبروں، علماء دین اور مفکرین کی صورت میں استاد پیدا ہوتے رہے اور اپنے کردار اور علم سے اپنے آپ کو منواتے رہے۔ سب سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، جس کی پیروی کرنا ہمارے لیے اولین فرائض میں شامل ہوتی ہے۔ میرا پہلا سوال استاد محترم سے ہے، تدریس میں استاد کے کردار کے حوالے سے آپ ہمیں سر یہ بتائیے کہ ایک اچھے استاد کے اندر کن اوصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی
میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بنیادی نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ بنیادی نوعیت کا سوال ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ استاد کہلانا تو آسان ہے، لیکن استاد بننا بڑا مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک MBBS ڈاکٹر 5 سال کے بعد ڈاکٹری کی ڈگری لے کر ڈاکٹر کہلانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ڈاکٹر اس وقت بنتا ہے جب کسی مریض کی بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے۔ استاد بھی وہ معمار قوم ہے جو والدین سے زیادہ بچے کے کردار کی تشکیل اور شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ لہذا استاد کے اندر وہ تمام مثبت اوصاف ہونے چاہئیں جو مثبت طریقے سے بچے پر اثر انداز ہوں، کیونکہ گھر سے نکل کر جب پہلی دفعہ بچہ اسکول کی چار دیواری میں داخل ہوتا ہے تو وہاں والدین کی جگہ استاد کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ استاد شفیق، محبت کرنے والا ہے تو بچہ اسے والدین کا نعم البدل سمجھ کر قبول کر لے گا اور اپنے اسکول کو اپنا دوسرا گھر سمجھے گا۔
جی آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی ہے اور دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ بچہ وہ باتیں جو اپنے ماں باپ سے چھپاتا ہے اپنے استاد سے ضرور کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں استاد اتنا قابل اعتماد ہوتا ہے کہ بچہ اس سے اپنا رازدار بنا لے؟
دیکھیں استاد صرف درس و تدریس کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے شاگردوں کا بہترین دوست بھی ہوتا ہے. آپ نے خود اس بات کی تائید کی ہے کیونکہ آپ کو بھی اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں ان اوصاف کے حامل اساتذہ سے واسطہ پڑا ہوگا. میرا اپنے یہ مشاہدہ ہے کہ آپ اگر بچے سے دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں تو بچہ ہر وہ بات چاہے وہ گھریلو ہو یا اس کی ذات سے متعلق ہو آپ سے کہہ دے گا جس کا اظہار کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے, کیونکہ آپ کی جانب سے مار یا ڈانٹ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے اپنی بات کا صحیح حل مل جائے گا, اور ایسا ہوتا بھی ہے.
آپ کے خیال میں کیا اس قسم کی صفت کی ہونے سے تدریس پر کیا اثر پڑتا ہے؟
دیکھیں بچہ جو توقعات اپنے والدین سے رکھتا ہے اسکول کی چار دیواری میں وہی توقعات اپنے استاد سے رکھتا ہے, اور اگر وہ شخصیت باوقار محبت کرنے والی اور قابل اعتماد ہو تو ساری تدریسی فضا سے متاثر ہوتی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ استاد ہی وہ ہستی ہے جس کے گرد نظام تعلیم گردش کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی تدریس کو زندگی کی اقدار سے ہم آہنگ کرتا ہے.
اور اب میرا سوال ہے پروفیسر صاحبہ سے کہ جیسے بھی ہمارے محترم استاد نے فرمایا کہ ایک اچھا استاد اپنی تدریس کو زندگی کی اقدار سے مربوط کرتا ہے, آپ اس کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟
دیکھیں جی, ہم سب طالب علمی کے دور سے بھی گزرے ہیں اور معلمی کے پیشے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں, اس لیے میں ہی نہیں ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ معلمی کا پیشہ روحانی صفات کا حامی ہے. سوال کے مطابق تدریس کا زندگی کی اقدار سے مربوط ہونے سے مراد ہے کہ معلم طلبہ کو صرف نفس مضمون سے واقفیت نہیں دلاتا بلکہ ان کو معاشرے کو سمجھنے کا شعور بھی پیدا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بلندی, ذہن کی پختگی اور کردار کی رفت بھی پیدا کرتا ہے, اور اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنے کی سمجھ دیتا ہے.
اچھا, اگر ہم یوں کہیں اس بات کو کہ معلم ایک طالب علم کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے تو غلط نہ ہوگا,
لیکن طالب علم کو مکمل انسان بنانے کے لیے شرط ہے کہ معلم خود مثالی انسان ہو, جبکہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا. لیکن تدریس کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد استاد کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ ان تمام صفات کو اپنائے جو بچوں کی شخصی تعمیر کے لیے نہایت ضروری ہیں.
پروفیسر صاحب, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک استاد پیدائشی ہوتا ہے, بنایا نہیں جاتا, کیا یہ درست ہے؟
دیکھیں جی, ہر شخص کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان میں کچھ خدا داد ہوتی ہیں اور کچھ وہ اپنے والدین سے وراثت میں حاصل کرتا ہے, اور کچھ اپنے ماحول تعلیم و تربیت سے حاصل کرتا ہے. لہٰذا ہر شخص فطرتاً ایک استاد ہے, لیکن اس کے اندر کے استاد کو نکھارنے کے لیے اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے. جیسے ایک بڑھئی لکڑی کو ملائم کرنے کے لیے ریگمار سے رگڑتا ہے اور پالش کر کے چمک پیدا کرتا ہے, اسی طرح سے ایک استاد کے کردار کو اچھی تربیت سے نکھارا جا سکتا ہے, کیونکہ قوم کی تعمیر کرنا اور اس کے مستقبل کو سنوارنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے.
بہت شکریہ. اور اب میرا سوال محترم استاد سے ہے کہ ایک استاد قوم کی تعمیر تو کرتا ہے لیکن مستقبل کو کیسے سنوار سکتا ہے, یہ بتائیے.
ایک استاد کا کردار اس کے اصولوں کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے قول و فعل سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور اگر قول و فعل میں تضاد ہو تو نئی نسل کی ذہنی اور جذباتی صحت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے, اس طرح قوموں کا مستقبل سنوارنا مشکل ہو جاتا ہے.
یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ استاد کا کال و فیل جو ہے قوم کے مستقبل کو سنوارتا ہے؟
جی.
اچھا, اور اب آپ بتائیں پروفیسر صاحبہ کہ صرف کال و فیل ہی درس و تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں یا کچھ اور پہلو بھی ہیں جو استاد کے کردار کے جو درس و تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, کال و فیل سے مراد ہے جو کہا جائے اس پر خود بھی عمل کیا جائے, لہذا ایک اچھا استاد اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر خصوصی رجحان, خصوصی تعلیمی قابلیت اور خصوصی مہارت کا ہونا ضروری سمجھتا ہے, اور یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا طرز عمل ریاکاری سے مبرہ اور انصاف پر مبنی ہو, اسے بچوں کی نفسیات کا بخوبی علم ہو, اور وہ اپنی جماعت کے بچوں کا طرز عمل پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور جماعت کے اندر تمام طالب علموں کو یکساں طور پر اس کی شفقت اور محبت مہیا ہو.
بالکل, استاد کے کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا فن تدریس جماعت میں نظم و ضبط اور انہماک کا سبب بنے تاکہ اس کی تدریسی صلاحیتوں سے جماعت کامیابی سے ہمکنار ہو. اس کے لیے استاد تدریس کے ساتھ ساتھ رہنما اور مشیر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ استاد ایک رہنما اور مشیر بھی ہوتا ہے, یعنی رہنمائی اور مشاورت اس کے کردار کا ایک پہلو ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے.
دیکھیں, ہر بچہ اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھتا ہے اور ہم اساتذہ ان صلاحیتوں کی پہچان کرتے ہیں اور بچے کی اس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ بچہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں سے واقف ہو جائے اور انہیں کام میں لائے۔ جیسے بعض صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا والدین کو بھی علم نہیں ہوتا، ایک اچھا استاد بچے کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی مشاورت کر رہا ہوتا ہے جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات کی تائید تو ماہر تعلیم بھی کریں گے۔
بالکل، آپ نے درست فرمایا، بچے کے ساتھ اس کے والدین کو بھی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے اور استاد کو چاہیے کہ بچے کی نفسیات کو پرکھے اور والدین کو آگاہ کرتا رہے تاکہ بچہ ایک صحت مند ماحول اور صحت مند ذہنوں کے درمیان تعلیم و تربیت کے عمل سے گزرے اور اپنے مستقبل کو سنوار سکے۔
بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ اور استاد محترم صاحب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے ہمارے محترم استاد اور ماہر تعلیم کی باتیں سنی، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو چند طلبہ کی گفتگو اپنے اساتذہ کے بارے میں سنائی تھی۔ اس تمام بحث سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ معلم کی تعلیمی قابلیت ٹھوس ہو، اس مقدس پیشے کی جانب ذہنی طور پر میلان رکھتا ہو، اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہو، اس کی آواز، تحریر، انداز گفتگو نہایت موضوع ہو، اس پیشے کو پیشے سے زیادہ خدمت اور عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہو اور نبیوں اور رسولوں کا پیشہ سمجھ کر اپنایا ہو۔ امید ہے آپ بھی تدریس میں ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری بحث کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مثالی کردار کے استاد ثابت ہوں۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی پروگرام۔ یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کوآرڈینیٹر تھے مسعد جاوید، انجینئر نبی ہادی، انچارج پروگرام ظفر اقبال، نگران اعلی جاوید خان جدون۔ اپنے میزبان مشتاق وانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کے خلاصے کا، تو سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی بدولت گلگت بلتستان ملک کا ترقی یافتہ علاقہ بن کر ابھرے گا۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اب تک 2520 میگا واٹ گنجائش کے 5 بجلی گھر مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے آج کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ چین کے صدر زی جن پنگ دوسری مرتبہ کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا بزنس اپ ڈیٹ۔
آ اندلیب، مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار، میں چلاؤں ہائے دل۔ اردو زبان قوم کی پہچان، اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار، قومی یکجہتی کا علم بردار۔ تہذیب کے رنگ بکھیرنے، قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ۔ سنیے اردو ادب کے سر، پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 से 11:00 तक सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। गांव के चौबारे की खुशगपियों में, हुजरे के कहवे की मजलिस में, औताक में मेहमानों की हमनशीनी में और गिदान की चाय की महफिल में रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6:00 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5:00 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
کرنٹ افیئر چینل ہے اور ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں۔ پروگرام پیش خدمت ہے بزنس اپ ڈیٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب تنویر حسین۔ سامعین، بزنس اپ ڈیٹ میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کی اور جائزہ لیتے ہیں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کا۔ گلگت بلتستان کونسل کا اجلاس آج اسکردو میں ہوا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے گلگت بلتستان کے لیے بجٹ کی منظوری دی گئی، اس کی تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ توانائی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور بالخصوص گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں قطر سے ایل این جی درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ زرعی شعبہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اس سلسلے میں مختلف فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کاشتکاروں کو بھرپور سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ کپاس اور چاول کی پیداوار خاص طور پر بڑھانے کے لیے ایک بڑا پیکج دیا گیا ہے۔ چاول کی پیداوار اور اس کی برآمدات کی کیا صورتحال رہی رواں مالی سال کی پہلی سماہی کے دوران، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ پچھلے 4.5 سال کے دوران بجلی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے مختلف منصوبوں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ گڈو پاور تھرمل پاور اسٹیشن سے اس وقت پیداوار کی کیا صورتحال ہے اور حالیہ گیس کی فراہمی سے اس کی پیداوار کے صورتحال میں کتنی بہتری آئی ہے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال، گولڈ ریٹس اور کرنسی ریٹ مستقل ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے بات کریں گے آج اپنے پہلے موضوع کے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت آج اسکردو میں گلگت بلتستان کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے 2.40 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 1.45 ارب روپے لگایا گیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ملک کے تمام علاقوں کی مساوی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ گلگت بلتستان کی جغرافیائی محل وقوع کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے بہت زیادہ مستفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت وہ پہلی حکومت ہے جس نے عملی طور پر دیامیر پاشا ڈیم کی تعمیر کا کام ترجیحی بنیاد پر شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اطمینان بخش بات ہے کہ گلگت بلتستان میں جمہوری عمل خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین شاہد اشرف تارڑ نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ گلگت بلتستان کونسل کا جو اجلاس آج اسکردو میں ہوا، یہ اس لحاظ سے ایک اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اتنا اعلی سطح پر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دور سے پہلے کبھی اتنا اجلاس نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ میٹنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ اعلی سطح پر اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ اسلام آباد میں آج سے اگر ہم 4-5 سال پہلے کی بات کریں تو اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن اب گلگت بلتستان کے عوام کا جو بنیادی ان کے حقوق ہیں انہیں دینے کے لیے، انہیں ترقی کے ثمرات ان تک پہنچانے کے لیے اور انہیں ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تبیر صاحب، گلگت بلتستان کونسل کے اجلاس میں جو بجٹ کی منظوری دی گئی 2.40 ارب روپے کے بجٹ کی، یہ ایک بڑا بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ 1.45 ارب روپے کا ہے۔ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو چونکہ گلگت بلتستان سے گزر کے ہو کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا روٹ آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے آج جو اجلاس ہوا ہے یہ کتنا عام ہے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سے کتنا مستفید ہوگا گلگت بلتستان کا علاقہ؟
شکریہ ساجد صاحب، آج کی جو وہاں پہ اس حوالے سے جو منظوری دی گئی بجٹ کی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں۔ ایک تو 2.40 بلین روپیز کا یہ بجٹ تھا، اور اس میں سے 1.45 بلین روپیز جو ہیں وہ ترقیاتی اخراجات رکھے گئے ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 50% سے زیادہ جو ہے نا اس پہ رکھے گئے ہیں۔ اس میں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم تمام جو پاکستان کے علاقے ہیں ان کے یکساں ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، سبھی جگہوں پہ، آزاد کشمیر ہو، پاکستان کے چاروں صوبے ہوں، گلگت بلتستان، سبھی جگہوں پہ گورنمنٹ جو ہے برابری کی بنیاد پہ وہاں ترقیاتی جو ہے منصوبے کر رہی ہے۔ اس میں جو سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سے جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو بھی اس سے بھی گلگت بلتستان کو بہت فائدہ ہوگا، جب یہ ایک روٹ ڈیولپ ہوگا اور اس میں جو ایک 164 کلومیٹر جگلوٹ سکردو روڈ بھی اس میں شامل ہے۔ تو سی پیک کے تحت جو ہے وہ ہم نے اکثر اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ ایک تو روڈ انفراسٹرکچر ہے، پھر ریلوے ٹریک ہے، اور گیس پیٹرول کی جو ہے نا پائپ لائن، یہ تین جو چیزیں ہیں جو گوادر سے چائنا تک ان کا لنک ہوگا۔ ابھی اس میں انہوں نے کہا جو یہ روڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں 64 کلومیٹر ہے اور یہ 31 ارب روپے سے اس کی کنسٹرکشن ہوگی اور 3 سالوں میں یہ مکمل ہوگا. جو مجموعی طور پہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے مختلف سٹیپس ہیں, سٹیجز ہیں, فیسز آپ کہہ سکتے ہیں, وہ 2030 تک جا کے مکمل ہوگا. تو اس طرح روڈ انفراسٹرکچر جو مختلف سی پیک کے تحت ہیں وہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے وہ اس پہ بلڈ آپریٹ اور ٹرانسفر بیسس پہ اس کو لیا ہے اس نے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے بلتستان یونیورسٹی کا بھی افتتاح کیا اور یہ یونیورسٹی 1500 کنال رقبے پر مشتمل ہوگی اور 1.77 ارب یعنی آپ 2 ارب کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں
جی
اس پہ لاگت آئے گی اور اس سے جو ہے وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں, مقامی طلباء ہیں, ان کو ایک اچھی تعلیم کا موقع ملے گا. دنیا بھر میں پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہے اور یونیورسٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ملک میں ان کے مقابلے میں کم ہے, لیکن ایک اچھی روایت ہے کہ پسماندہ لگے. یقیناً جو گلگت بلتستان کے لوگ تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں یا مختلف یونیورسٹیوں میں آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اب اس یونیورسٹی سے انہیں یقیناً یہ فائدہ ہوگا گھر کی دہلیز پہ اعلیٰ تعلیم کی انہیں سہولیات ہوں گی اور اس میں ماسٹر اور ایم پھل یا پی ایچ ڈی کی طرف بھی جائیں گے. ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ وہاں کتنے لوگ پی ایچ ڈی ہیں یا ایم فل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اعلیٰ تعلیم کا پاکستان میں ہمارا ویسے بھی ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے. ایک جو رف سی ڈیٹیلس ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کلاس میں 100 بچہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو ماسٹر ان میں سے بمشکل 10 کر پاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈراپ آؤٹ اس کا جو مختلف لیول پہ پرائمری مڈل اور میٹرک اور انٹر میں جا کے اور گریجویشن لیول پہ بہت زیادہ ہے اور ہائر ایجوکیشن میں ہمیں جو ان کا شیئر نظر آتا ہے وہ بہت کم ہے ظاہر ہے. لیکن جب یہ ہے کہ تعلیمی سہولیات عام ہوں گی اور اخراجات کم ہوں گے تو یقیناً بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اس کا یقیناً فائدہ ملک کو ہوتا ہے. ہمارے ملک کو ایک اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور دور اندیش لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو مثبت انداز میں اور مثبت سوچ کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھایا جا سکے.
اجے تم صاحب, اور تعلیم یافتہ اقوام ہی معاشی ترقی میں اس وقت آگے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پرائمری اور ثانوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے, طلباء کے لیے یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے جس کا وزیر اعظم نے آج افتتاح کیا سنگ سکردو میں. بلتستان یونیورسٹی, اس موقع پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وزیر اعظم کو یونیورسٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی اور انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اس یونیورسٹی میں تقریباً جو ہے 2000 طلباء کو داخلہ دیا جائے گا. اس کے سلسلے میں یقینی طور پر جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے 1500 کنال زمین جو ہے یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی ہے اور مجموعی طور پر 1.77 ارب روپے اس پر لاگت آئے گی. اور دوسری طرف بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے جو منصوبے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جگلوٹ سکردو روڈ کا 164 کلومیٹر طویل یہ سڑک ہے اور اس پر جو 31 ارب روپے لاگت آئے گی یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل کیا جائے گا. تو گلگت بلتستان کے لیے یقینی طور پر یہ بڑے منصوبے ہیں اور گلگت بلتستان میں کاروباری سرگرمیاں چونکہ فروغ پا رہی ہیں, سیاحت کا بھی مرکز ہے گلگت بلتستان اور خاص طور پر دیامیر پاشا ڈیم کی تعمیر جو ہے اس علاقے میں ہو رہی ہے. دیامیر پاشا ڈیم وہ منصوبہ ہے وزیر اعظم نے بھی آج ذکر کیا کہ جس پر موجودہ حکومت نے عملی طور پر کام کا آغاز کیا. ماضی میں اس منصوبے کے حوالے سے صرف باتیں کی جاتی رہی ہیں لیکن ہمیں عملی کوئی اقدام نظر نہیں آتا, فائنانسنگ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جائے گئے تھے, لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ گلگت بلتستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ دیامیر پاشا ڈیم کی جو تعمیر ہے اس کو بھی اس کا کام بھی آگے بڑھایا جائے. اس سے یقینی طور پر علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور حقیقی طور پر اس علاقے کے عوام جو ہے ان منطقیاتی منصوبوں سے مستفید ہوں گے. اور چین پاکستان
ایک سادی راہداری سے بھی گلگت بلتستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سامعین ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام آپ سن رہے ہیں بزنس اپ ڈیٹ. یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
سامعین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب تنویر حسین صاحب. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طرح دامیر پاشا ڈیم کی, کہ اس کی تعمیر کا عملی طور پر آغاز کیا گیا ہے موجودہ حکومت کے دور میں. بجلی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب نمایاں بہتری آئی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے لوڈ شیڈنگ. اور اس سلسلے میں جس طرح کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں کہ نومبر میں باضابطہ طور پر اس کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان ہوگا اور لوڈ شیڈنگ نومبر تک ختم ہو جائے گی. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے تیزی کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اس سے پاکستان میں توانائی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور گیس کی جو پیداوار کے لیے مختلف منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. مختلف جو گیس فیلڈز ہیں ان سے پیداوار کے حصول کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. مختلف کمپنیوں کو لائسنس بھی جاری کیے گئے ہیں, اور پچھلے 4.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ 100 سے زائد جو ہے وہ ڈسکوریز ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. تیل اور گیس کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری مسلسل بڑھ رہی ہے. جو منصوبے اس وقت ہمارے سامنے گیس کے ہیں, گیس چونکہ فوری طلب پوری کرنے کے لیے امپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ایل این جی قطر سے آ رہی ہے, جبکہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم منصوبہ ہے جو کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے. در حقیقت میں یہ ایران پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اس تیزی کے ساتھ اس پر پیش رفت نہیں ہوئی جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی. اس سلسلے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک خط پر لکھا ہے پاکستان کو کہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے اس پر آگے بڑھایا جائے, اب کام آگے بڑھایا جائے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے جو مذاکرات ہیں وہ جلد ہوں. اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ جو منصوبہ ہے گیس کی سیلز اور پرچیز کا, یہ جو ایگریمنٹ ہے جو خرید و فروخت کا گیس کا معاہدہ ہے, اس پر نظر ثانی کی جائے. تو اس سلسلے میں اب نئی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں. عالمی صورتحال اس پر کس حد تک اثر انداز ہوگی یہ تو وقت بتائے گا, حالات بتائیں گے. تنویر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ, موجودہ جو صورتحال ہے عالمی اور جو پابندیاں ایران پر, ان پابندیوں کے باوجود کیا اس وقت بھی قابل عمل منصوبہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے؟
دیکھیں اس میں یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, ایک تو پاکستان کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارڈرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس حوالے سے جو ایران نے اپنے حصے کی جو گیس پائپ لائن وہ بچھا دیا, اور یہ تقریباً 2775 کلومیٹر یا 1724 میل ہے, اور 56 ڈائی میٹر کا یہ پائپ لائن ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب ایشو یہ آ رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو ایران کے نیوکلئر کے حوالے سے پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں فنڈنگ کا ایک ایشو چل رہا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے جو تقریباً 750 کلومیٹر غالباً یہ پائپ لائن ہے اس پہ کام ہونا رکا ہوا تھا. ابھی چونکہ امریکہ کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، ان کی طرف سے ایک بار پھر جو ہے ایران کے اوپر میں دباؤ نظر آتا ہے، اور وہ جو نیوکلیئر معاہدہ تھا اس کو بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو ختم کیا جائے، لیکن باقی جو 5+ پاورز ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، اور ان کا موقف ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے، اس وہ مطمئن ہے ایران کی طرف سے کہ اس ایران اپنے معاہدے کی پابندی کر رہا ہے.
جی
اور اس ساری صورتحال میں جو ہے تھوڑا سا ہمیں ایران کے اوپر دباؤ آتا ہے، تو الٹیمیٹلی ابھی تک اس کے لیے وہ سازگار ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ایران نے اس پہ حوالے سے کہا ہے کہ وہ اس ایشو پہ مزید بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے، اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان نے ایران پہ دوبارہ اس منصوبے کے حوالے سے بات چیت کرنے کی دباؤ ڈالا تھا تاکہ اس کی گیس کی جو قیمت ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو اس پہ ظاہر ہے اس طرح کے منصوبے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں التوا کا شکار ہوتے ہیں، اور لیکن ایک اچھا ہے کہ اس پہ ایک ڈائیلاگ کا پروسیس ابھی ایران نے کہا ہے کہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہوگا، اس لیے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہوتے ہیں، جو ایل این جی ہم لے کر آتے ہیں شپ کی صورت میں، میرا خیال ہے پائپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی ہم مسیح پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ چائنا کو گوادر کے ذریعے تقریباً جو تیل کی جو ٹرانسپورٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تقریباً 12,000 کلومیٹر کا غالباً فرق پڑے گا، اور یہ کافی اس کا اس سے بچت ہوگی. تو اسی حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ظاہر ہے ہمارے بڑے تاریخی اس کے ساتھ روابط ہیں، ایک زمانے میں RCD ہوتی تھی اس میں پاکستان کے ساتھ کلچرل اور ہر حوالے سے بہت اچھے ریلیشن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو پاکستان کی طرف سے بھی اور کوشش کی جائے گی کہ یہ جو گیس پائپ لائن کا ہے کوئی اس کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے.
جی تنوی صاحب، اور یہ اس وقت دونوں ممالک کی ضرورت بھی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے. عالمی پابندیاں جو جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ نے اگرچہ ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں دیگر ان کی طرف سے ابھی تک یہ جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر جو ایران کی طرف سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ ممالک کسی حد تک مطمئن ہیں. تو یقینی طور پر ہم امید کرتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس حوالے سے اگر عالمی طور پر کوئی سمجھوتا مزید سمجھوتا ہوتا ہے، مزید معاملات طے پاتے ہیں، تو اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد کو بھی آگے بڑھانے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. سمین، پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں زرعی شعبے کا بڑا حصہ ہے، اور اس سے بڑی آبادی بھی ہماری تقریباً 70% آبادی بھی زراعت سے وابستہ ہے. اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت نے ایک بڑا پیکج بھی دیا ہے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کہ مختلف فصلوں کی پیداوار بڑھائی جائے. چاول کی جو اب تک اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ چاول کی جو برآمد ہے اس میں 31.91% کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ مالی سال کے سرسے کے مقابلے میں. اس سلسلے میں جولائی سے ستمبر تک کے جو اعداد و شمار ہیں اگر ہم دیکھیں تو 6,21,094 میٹرک ٹن چاول جو ہے وہ برآمد کیا گیا، جبکہ اس سے گزشتہ مالی سال کے سرسے میں یہ جو مقدار تھی یہ 4,82,445 میٹرک ٹن تھی. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاول کی جو برآمد ہے اس میں ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح کپاس کی پیداوار بھی رواں سال جو ہے وہ ریکارڈ ہونے کی توقع ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے جو ہے وہ مزید فوائد حاصل ہوں گے، اور جی ڈی پی گروتھ کا جو ہم رواں مالی سال کا ایک اچھا اور بڑا ٹارگٹ ہم نے رکھا اس ٹارگٹ کو ہم بآسانی حاصل کر پائیں گے. اور جی ڈی پی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں توانائی کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل ہو، اور توانائی کے مختلف منصوبے جو گزشتہ 4 سال کے دوران ہم نے 4.5 سال کے دوران ہم دیکھے کہ جن پر کام کا آغاز ہوا تو وہ اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت آج یہ بتایا گیا سینٹ کو بھی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اب تک 2,520 میگا واٹ گنجائش کے 5 بجلی گھر جو ہے وہ منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں. ان میں 1320 میگا واٹ کا ساہیوال کول پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے گڈو پاور پلانٹ کی, اور یہ قومی گرڈ میں اس سے 400 سے 500 میگا واٹ بجلی شامل ہوئی ہے. تنویر صاحب, گڈو پاور پلانٹ کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی جو استعداد ہے وہ تقریباً ہے 2400 میگا واٹ, لیکن گیس کی کمی کی وجہ سے, گیس کی فراہمی کم ہونے کی وجہ سے اس کی پیداوار متاثر ہو رہی تھی, لیکن جیسے جیسے اب گیس کی فراہمی بہتر ہوئی ہے اور اس سلسلے میں پی پی ایل اور ماڑی گیس پیٹرولیم نے اس کی پیداوار میں اور فراہمی میں اضافہ کیا ہے, تو اس سے گیس بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی
دیکھیں جی, ان کو یہ جو گڈو تھرمل پاور اسٹیشن ہے اس کو جو گیس کی جو سپلائی ہے وہ بڑھائی گئی ہے. یہ پی پی ایل نے, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور ماری پیٹرولیم نے جو اس کی گیس سپلائی ہے تقریباً 50 ملین کیوبک فٹ پر ڈے اس میں اضافہ کیا ہے, اور اس طرح ٹوٹل جو گیس ان کو 360 ملین کیوبک فٹ جو ہے وہ ان کو ہوگی. اور یہ چونکہ 2400 میگا واٹ پاور اسٹیشن ہے تو اس لیے اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں جو 400 سے 500 میگا واٹ تک, 500 سے 1400 میگا واٹ تک اس کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو بڑھانے کا فائدہ حاصل ہوگا, یعنی وہ اتنی بڑھا سکیں گے. تو اس وقت چونکہ ضرورت ابھی ہم ملک کو ہے, اور جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ 2018 تک 10400 میگا واٹ بجلی کا, تو یہ ایک اچھے سٹیپس ہیں, اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اسی طرح نیلم جیلم کی بھی ہم نے کل بات کی تھی, وہ بھی اس میں بھی جو پانی کی جو ریزروائر ہے اس کو, ڈیم کو, اس کا جو پروسیس ہے شروع کر دیا گیا, تو امید ہے کہ وہ بھی اگلے سال مارچ تک غالباً اس کی پروڈکشن بھی 969 میگا واٹ ہے. تو مجموعی طور پہ ان تمام جو بجلی کی پروڈکشن میں اضافے سے جو ملک کے اندر انرجی کا کرائسس ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے.
جی تبھی صاحب, اور یہ منصوبوں پر تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے, اور یقینی طور پر توانائی کی صورتحال بہتر ہونے سے زرعی اور صنعتی شعبے کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس سے ہم ان شعبوں کی پیداوار میں بھی اضافہ کر سکیں گے. تنویر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. سامعین, آخر میں آپ کو کرنسی ریٹس بتاتے چلیں کہ آج امریکی ڈالر کی قیمت خرید رہی 107.30 روپے اور قیمت فروخت رہی 107.10 روپے. برطانوی پاؤنڈ کی قیمت خرید رہی 142.55 روپے اور قیمت فروخت رہی 141.30 روپے. یو اے درہم کی قیمت خرید رہی 29.45 روپے اور قیمت فروخت رہی 29.20 روپے, جبکہ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 45,300 روپے ریکارڈ کی گئی. سامعین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کوآرڈینیٹر تھے مظہر جاوید, انجینئر شہزادہ محمد عباس, نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون, انچارج پروگرام تھے ظفر اقبال. اپنے میزبان ساجد فاروق کو پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. 6 بجنے والے ہیں چند نواد, آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے, اور خبروں کے بعد انگریزی پروگرام پیش کیا جائے گا. آپ کا